اور ایسے ایسے نتائج نکلائیں گے کہ جن کے بعد بعض اوقات لوگوں کی جان مال اور آبرو تک خطرے میں پڑ جائے گی اور اسلام کا چہرہ بھی بالکل مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ تو میں قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کے اپنے سمجھنے کے طریقے سے واقف کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر فی الواقع قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں اسے ایک کتاب کے طور پر ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایک ایسی کتاب کے طور پر پڑھنا ہے کہ جو کتاب ہمارے دل و دماغ کو مسخر کرے گی، ہمیں صحیح راستہ دکھائے گی، ہماری زندگی کی رہنما ہوگی، ہمارے لیے میزان اور فرقان بن جائے گی اور فیصلہ کرے گی کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے۔ ہمیں اگر کسی روایت کو دیکھنا ہوگا تو ہم اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر کسی نظریے کو دیکھنا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر کسی خیال کا جائزہ لینا ہوگا تو اس کی روشنی میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی لائے عمل اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرے گا۔ اس کی یہ حکومت روایت پر بھی ہوگی، حدیث پر بھی ہوگی، فقہ پر بھی ہوگی، افکار پر بھی ہوگی، خیالات پر بھی ہوگی، فلسفے پر بھی ہوگی، تصوف پر بھی ہوگی۔ تو یہ کب ہوگی؟ جب اس کو آپ اس جگہ سے ٹھیک مقام پر پکڑ کر اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے خدا کی پیش کردہ ایک میزان اور ترازو بن جائے، اس میں ہم جانچ کر تول کر دیکھیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے تو پھر وہ ہمارے لیے وہی کتاب ہوگی کہ از یاسین ہوا آسان بمیری، کہ آدمی مرتے وقت یاسین پڑھ لے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ اسال ثواب کی کتاب بن کر رہ جائے گا، پھر وہ آپ کے لیے ایک حتمی حجت خدا کا فرمان بن کر کبھی نہیں رہے گا، پھر وہ آپ کے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ کتاب بس لوگوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ درا حال ہے کہ اس کتاب نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ہی ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ مبارک کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور پھر عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ نصیحت اگر فی الواقع اس سے لینی ہے اور اس کی آیتوں پر غور کر کے وہ برکت حاصل کرنی ہے، اور وہ برکت وہ حقیقی برکت ہے جس سے پوری زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ روشنی اگر اس سے حاصل کرنی ہے اور وہ ٹھیک اعتدال پانا ہے جس پر انسانیت کو خدا نے کھڑا کیا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یقوم الناس بالقسط، آج کے زمانے میں لوگ روشنی بھی چاہتے ہیں اور وہ اعتدال بھی چاہتے ہیں، وہ اعتدال بھی قرآنی میں ہے اور وہ روشنی بھی قرآنی مجید میں ہے، لیکن اس کو سمجھنے اس کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ اس کے پورے پس منظر، اس کی تاریخ، اس کی نوعیت سے واقف ہوں اور پھر اس کو واقف ہو کر اس کا مطالعہ کر کے سمجھ کر اس سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے اس معنوی ترتیب کے بارے میں ہمارے موجودہ دور میں بہت کام ہوا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ابتدا ہندوستانی کے ایک جلیل القدر عالم امام حمید الدین فراہی سے ہوئی۔ ان کی چونکہ کتابیں زیادہ تر عربی زبان میں ہیں تو اس لیے لوگ بالعموم ان کے کام سے یہاں واقف نہیں ہو سکے۔ اب ان کی بہت سی چیزیں عالم عرب میں شائع ہو رہی ہیں اور بہت سے اہل علم کو متوجہ بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے دلائل النظام، سب سے پہلے انہوں نے اس میں قرآن مجید کی اس معنوی تقسیم کی طرف اشارہ کیا تھا اور کچھ اجمال کے ساتھ یہ گروپ بیان کر دیے تھے۔ بعد میں انہی کے شاگرد امین احسن اصلاحی نے جب تدبر قرآن لکھی ہے تو پھر انہوں نے ان سات گروپوں کو باقاعدہ متعین کر کے اسی کے لحاظ سے اس کی تفسیر بھی کی ہے۔ قرآن مجید کی وہ شائع ہوئی اس وقت موجود ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک آیت بھی پیش کر دی جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن نے اپنی اس تقسیم کو خود بیان کر دیا۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے یہ قرآن آپ کو اس طرح دیا ہے کہ اس میں صورتیں جوڑے جوڑے ہیں اور یہ سات حصوں میں تقسیم ہے، اور اس طرح سے ہم نے آپ کو اس کو دیا ہے۔ اس آیت پر بھی انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا اور یہ بتایا کہ یہ قرآن کے اسی پہلو کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ ہمارے ہاں یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا جو اب لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تہجد کی نماز کے طور پر ہی پڑھی جاتی تھی، حضور خود بھی اس کو صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے تھے، یہ کوئی الگ نماز نہیں تھی، بلکہ تہجد کی جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور رمضان میں یا رمضان کے علاوہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طریقے کے مطابق اس کو پڑھتے تھے۔ بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ سوالات کیے کہ ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو ہم یہ نماز پہلے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت دی کہ جس آدمی کو اٹھنے میں دقت ہو وہ اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے، تو اس کے بعد اس کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت یہ طریقہ بھی نہیں تھا کہ ضرور اس میں ایک طرف سے قرآن شروع کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، لوگ کم بھی پڑھتے تھے زیادہ بھی پڑھتے تھے، یہ طریقہ جاری رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک دن یہ دیکھا مسجد میں کہیں لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں کوئی اپنے طور پر پڑھ رہا تھا، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا، اور اس میں کچھ عجیب مچھلی بازار کسی کیفیت ہوئی ہوئی تھی۔ اس سے وہ کافی مضطرب ہوئے، جیسے ان کا مزاج تھا کہ چیزوں کو منظم ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے اگر مسجد میں یہ نماز پڑھنی ہے تو کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر لیں۔ تو اس میں پھر کسی ایک آدمی کے امام کے تقرر کے موقع کے اوپر یہ موجودہ طریقہ رائج ہو گیا۔ وہ خود کبھی شریک نہیں ہوئے اس میں، خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی کبھی شریک نہیں ہوا، اسی طرح تہجد پڑھتے رہے جیسے وہ پہلے پڑھتے تھے۔ اب جب لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ 30 دن میں قرآن مجید ختم کیا جائے، رمضان کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، پھر اس کی 30 پاروں میں تقسیم کا یہ خیال آپ سے اب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کی جو نوعیت رہی ہے وہ یہ بالعموم رہی ہے۔ اس معاملے میں قرآن مجید میں جو پس منظر ہے مختلف آیات کا، اس کے اندر جب اس کو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات خود قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ کیا بات اب وہاں رہ گئی ہے اور کیا بات پوری انسانیت کے لیے عام ہو گئی ہے۔ یعنی یہ چیز خود قرآن مجید ہی واضح کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو جاننے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ باقاعدہ یہ بتائے گا کہ کیا چیز یہیں رہ جانی چاہیے، کس چیز کو اٹھ کر پوری انسانیت تک جانا چاہیے، کس چیز میں سے کیا اصول نکلتا ہے، کس چیز کا مقصد کیا ہے، اس کو وہ خود واضح کر دیتا ہے، بشرطے کہ آدمی قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کا بہت اچھا عالم ہو۔ یعنی اگر آپ اس کی زبان کو جیسے کہ وہ ہے جانتے ہیں تو پھر کوئی دقت اتنا درجے کی اس معاملے میں نہیں ہوتی، آسانی سے آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے، اور جب اس طرح اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ واقعتاً میزان اور فرقان بن جاتا ہے۔ یعنی آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں مجھے کیا رویہ اور کیا رائے قائم کرنی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ معمولی معمولی باتیں جو ہیں ان میں بھی ایسی خوبصورت طریقے سے وہ رہنمائی کرے گا۔ مثلاً میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا چونکہ سارا پس منظر ہے جو فلسفے اور تصوف کا تھا، میرے والد بھی ایک بڑے صوفی تھے اور تصوف کی اپنی کچھ روایات اور خوبیاں ہیں، تو اس میں بچپن سے یہ خیال تھا کہ آدمی کے پاس جب اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی دیتا ہے اس کو بچا کے کچھ نہیں رکھنا چاہیے۔ تصوف کی اپنی ٹریڈیشن یہی، روایت یہی، یعنی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھیں، جو آیا ہے خرچ کر دیں، کل اللہ تعالیٰ پھر دے دے گا۔ اور یہ طریقہ جو ہے اس کو آئیڈیل طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے امام غزالی نے تو خیر اس کو وہاں پہنچا دیا کہ آپ اپنے گھر میں ایک تنکا بھی نہ رکھیں، تو یہی اصل کمال ہے جس پر آپ پہنچ جائیں گے۔ آج کے دن کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے بس وہ خدا سے مانگیں، کل کے لیے کوئی چیز بچا کر آپ نہیں رکھیں، تو یہی ٹھیک جگہ ہوگی جہاں دین آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ پھر ان کو خیال ہوا تو انہوں نے کہا کہ البتہ یہ ہے کہ اگر گھر میں چور آئے گا تو یہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو آپ کچھ رکھ لیں جو کم سے کم اس کی تسکین کا سامان پیدا کر سکے۔ تو تصوف نے یہ میرا بھی مزاج بنایا ہوا تھا، میں اسی پر عمل پیرا بھی رہا۔ ایک موقع پر، یہ کئی برس پہلے کی بات ہے، بالکل مہینے کے آخری دنوں میں ایک عزیز آئے اور ان کو کچھ مدد کی ضرورت تھی۔ ان کی جو ضرورت تھی وہ ایسی غیر معمولی تھی کہ میں بالکل ہل کر رہ گیا، اور مجھے بڑی شدید خواہش ہوئی کہ میں ان کی یہ ضرورت پوری کروں، لیکن اسی طریقے کے مطابق، اب چونکہ مہینہ بالکل آخر میں پہنچا ہوا تھا اور مجھے کوئی چیز اپنے پاس رکھنی نہیں تھی، تو یہ مجھے خیال ہوا۔ اگلے دن میں قرآن مجید کی ویسے تلاوت کر رہا تھا تو یک بیک میں نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اخلاقیات کے بنیادی 10 احکام بیان ہوئے ہیں اس میں اس کو موضوع بنایا قرآن نے، اور بنا کر اب دیکھیے کہ تصوف کی ٹریڈیشن کتنی چھائی ہوئی ہے ذہن پر، کتنا آئیڈیل بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ آپ کو خرچ اخراجات کے معاملے میں، خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہوں یا کسی اور جگہ پر، ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ضرورت کے لیے کچھ بچا کر رکھیں، ورنہ آپ حسرت زدہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہ جائیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے کرنا، کیونکہ دوسری طرف بھی دلائل بہت کمی تھے، لیکن آپ کو یہ آیت بالکل ٹھیک ہے کھڑا کر دیتی، نہیں اللہ تعالیٰ بالکل ایک دوسرے نظام پر کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا چیزوں کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا، پہلے سے اس کے بارے میں کچھ اہتمام کر کے رکھنا، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تصوف کے ذریعے اثر یہ خیال پیدا ہوا ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا کا پورا مسئلہ ہے جو صرف منصوبہ بندی سے حل ہوا ہے۔ سیدنا یوسف کے پورے واقعے میں آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کے ذریعے سے قحط کی پیشن گوئی کی گئی، اس قحط سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو محفوظ کرنے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا، اور پھر بہت داد دی گئی اس بات کے اوپر کہ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا تو پورا مصر بھوکا مرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید بہت سی حقیقتوں کے بارے میں آپ کو اس طریقے سے ایک دوسری جگہ پر کھڑا کر دیا۔